ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. ہمارے مرشد اور ہمارے شیخ عارف باللہ شیخ العرب والعجم حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ، حضرت نے اپنے جوانی کے تقریباً 17 برس اپنے شیخ اور مرشد حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گزارے، جو کہ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں سے تھے. بیٹا اب اس طرف بیٹھ جاؤ، اس طرف آ جاؤ. اس سے پہلے 3 برس الہ آباد میں حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں گزارے، اور یہ وہ زمانہ تھا کہ اس زمانے میں حضرت والا طبیہ کالج میں پڑھ رہے تھے. شام جب چھٹی ہوتی تھی 4 بجے سے لے کر حضرت رات 11 بجے تک، حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں گزارتے تھے. حضرت پھلپوری رحمت اللہ علیہ سے حضرت نے مثنوی شریف بھی پڑھی، اور اسی مثنوی کا جو حضرت پھلپوری سے پڑھی، اللہ تعالیٰ نے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کو، جس کو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ میرے اکابر اور میرے بزرگوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے جو مضامین درد محبت عطا فرمائے، اس درس مثنوی کا جو ایک خلاصہ اور نچوڑ، وہ معارف مثنوی کی شکل میں ہے. جس میں حضرت ماں جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے مضامین کو حضرت نے بہت ہی خاص انداز سے، محبت بھرے انداز سے پیش فرمایا. جس زمانے میں حضرت والا معارف مثنوی لکھ رہے تھے، تو ماں رومی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے کہ ہرزے چاہے می کنی، گرزے چاہے می کنی ہر روز خاک. اگر کوئی آدمی روزانہ کنویں سے خاک کو نکالتا رہے گا، مٹی کو نکالتا رہے گا، تو عاقبت اندر رسی در آب پاک. تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ ایک دن وہ پاک اور صاف پانی تک پہنچ جائے گا. حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس شعر کی شرح اللہ تعالی نے مجھ کو خواب میں عطا فرمائی. اسی زمانے میں، جس زمانے میں مثنوی لکھ رہے تھے حضرت، اسی زمانے میں اس شعر کی شرح بھی اللہ تعالی نے عطا فرمائی. اور خواب کا مسئلہ یہ ہے کہ خواب نہ کچھ بنا سکتے ہیں نہ بگاڑ سکتے ہیں. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک اصول بیان فرمایا, کیونکہ آج کل لوگ ڈریم ورلڈ میں زیادہ رہتے ہیں, ڈریم ورلڈ یعنی خوابوں کی دنیا, تو خواب کے بارے میں ہمارے اکابر کا جو طریقہ اور اس کے بارے میں جو ان بزرگوں کی, اس کی وضاحت ضروری ہے کہ حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک شخص روزانہ اپنے کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھ رہا ہے کہ میں جہنم میں ہوں, روزانہ خواب دیکھتا ہے, لیکن اس کی زندگی شریعت و سنت کے مطابق ہے. تو حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ یہ شخص جنتی ہے. اور ایک شخص روزانہ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا ہے, لیکن اس کی زندگی خلاف سنت ہے, تو یہ شخص جنت میں نہیں جائے گا. یہ ایک اصول بیان فرما دیا, یعنی فارمولا ہے, کیونکہ اعتبار جو ہے وہ بیداری کا ہے, جاگتے ہوئے اس کا اعتبار ہے, خوابوں کا نہیں, کیوں خوابوں میں تو پتہ نہیں کس کس سے شادی بھی ہوتی رہتی ہے. جیسے غلام احمد قادیانی نے بھی کہا تھا کہ کوئی اس کو بھی پسند آ گئی ہوگی, وہ چاہتا تھا کہ میں اس کو گرل فرینڈ بناؤں, تو اس نے اس عورت کے باپ سے کہا بھی کہ دیکھو میں نے خواب دیکھا ہے, میری شادی کر دو ورنہ یہ عورت مر جائے گی. تو اس کے باپ نے منع کر دیا کہ اتنا بے شرم بے ڈھیٹ آدمی ہے تو, منع کر دیا, وہ عورت بھی زندہ رہی. حضرت مولانا یوسف صاحب لدھیانوی رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے تھے, حضرت کی مجلس میں میں نے یہ بات خود سنی کہ حضرت نے فرمایا کہ جیسا خواب اس قادیانی نے دیکھا ایسا خواب تو ہمارا ہر نوجوان روزانہ دیکھتا ہے, یعنی یہ الہام تو اس کو روزانہ ہوتا ہے, اور اس الہام کا نتیجہ کیا نکلے گا میں نہیں بتا رہا, اس کا کبرا خود نکال لیجیے آپ, نتیجہ خود نکال لیجیے. تو ان خوابوں سے کچھ نہیں ہوتا. البتہ اب رہی بات ہے کہ ہمارے علماء اکابر کے ہاں خوابوں کا بہرحال ایک تذکرہ بھی ہوتا ہے, تو یاد رکھیے گا کہ اس خواب کی ایک اچھا خواب اس کی حیثیت ایک ایسی ہے جیسے استاذ اپنے شاگرد کو کہے کہ ماشاءاللہ تم بہت ذہین ہو, تو استاد کا صرف یہ کہنا کہ تم ذہین ہو یہ کوئی سند اور ڈگری نہیں ہے, بلکہ اس کی حوصلہ افزائی ہے. کیا مطلب؟ کہ وہ شاگرد محنت کرے گا, اپنی ذہانت کو استعمال کرے گا تو کامیاب ہوگا اور اچھے نمبروں سے کامیاب ہوگا. یہ تو ڈگری نہیں ہے نا. لہذا اگر استاذ کسی کو کہے کہ ماشاءاللہ آپ تقوی والے آدمی ہیں, تو احمق اور بیوقوف ہے جو اپنے کو متقی سمجھے گا, کیونکہ اپنے کو متقی سمجھنا یہ خود خلاف تقوی ہے. اپنے کو متقی سمجھنا یہ بات خود خلاف تقوی ہے. لہذا خواب سے جب اچھا خواب نظر آتا ہے تو گویا کہ ایک طرح سے یہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے, ایک ہمت بڑھتی ہے کہ دیکھو ایک نشان نظر آتا ہے. جیسے انسان سفر پر جاتا ہے, اب لاہور ہے تقریباً 1100-1200 کلومیٹر, اب رستے میں اس کو لکھا ہوا نظر آتا ہے کہ لاہور 800 کلومیٹر رہ گیا, تو اس سے کیا ہوتا ہے, لاہور تو نہیں آتا نا, لیکن ایک حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ چلو بھائی میں اپنی منزل کی طرف جا رہا ہوں. اور دوسرے مسئلہ, ایک تو یہ بات ہو گئی کہ ایک اچھا خواب کہ کسی بزرگ کو دیکھنا اپنے شیخ کو دیکھنا یہ حوصلہ افزائی کی طرح ہوتی ہے, اور دوسرا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی خواب میں شریعت کا کوئی مسئلہ دیکھے. تو یاد رکھیے گا کہ خواب میں کوئی چیز کو دیکھنا اس کا بیداری میں شریعت اور سنت پر اس کو پرکھا جائے گا. اگر وہ شریعت اور سنت کے مطابق ہے تب وہ بات قبول کی جائے گی, اور اگر وہ بات شریعت اور سنت کے مطابق نہیں ہے تو پھر وہ بات مقبول نہیں بلکہ مردود ہوگی, یعنی رد کی جائے گی. تو اس لیے اگر کوئی چیز اللہ تعالی خواب میں عطا فرمائے تو شریعت و سنت کے سانچے میں اس کو پرکھا جائے گا. اگر وہ اس کے سانچے میں فٹ آ جاتی ہے تو سو بسم اللہ. اور یہی وہ چیز ہے جو اللہ تعالی اپنے اولیاء کو, اپنے علماء کو, مقبولین کو عطا فرماتے ہیں. حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے خواب کی بھی ایسی حیثیت ہے کہ اس شعر کی شرح حضرت والا نے جو فرمائی, فرمایا کہ ماں جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے اس شعر میں اللہ تعالی کی محبت اور قرب اور تعلق کا پورا نقشہ بیان کر دیا کہ اللہ تعالی کی محبت کو حاصل کیسے کرنا ہے اور اس کی کیا درجے آتے ہیں, کیا اسٹیجز ہوتے ہیں کہ جس سے گزر کر سالک کو, یعنی اللہ تعالی کی محبت کا رستہ طے کرنے والے کو گزرنا پڑتا ہے. پھر حضرت تعالیٰ رحمت اللہ علیہ نے اس کی شرح اپنی کتاب میں بھی لکھی ہے, لیکن الحمدللہ اس فقیر نے حضرت سے براہ راست بھی سنی ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ اس خاص شعر کے اندر معرومی نے ایک بہت مضمون یہ سمجھایا ہے کہ جس کو اللہ تعالی کی محبت کا رستہ طے کرنا ہو, ایک شعر میں پورا تصوف بیان کیا کہ ہر دے چاہے می کنی, اگر کوئی شخص چاہ میں سے یعنی کنویں میں سے روزانہ مٹی کو نکالے گا, ہر روز ہاتھ روزانہ مٹی کو نکالے گا تو عاقبت اندر رسی در آب پاک, تو ایک وقت آئے گا کہ پاک اور صاف پانی تک اس کی رسائی ہو جائے گی. دادا فرمایا کہ دیکھو کنواں کھودنے کا ایک اصول ہے, ہر جگہ کنواں نہیں کھودا جاتا, بورنگ ہر جگہ نہیں کی جاتی, بلکہ کچھ کا کچھ اصول ہے, اور اس اصول میں پانی جو ہے یہ اندرونی طور پر یعنی زیر زمین یہ سفر کرتا ہے, پانی زیر زمین سفر کرتا ہے. اس لیے پہلے زمانے میں جو لوگ زمین میں خزانہ دفن کرتے تھے تو ہوتا یہ تھا کہ وہ پھر خزانہ وہاں سے غائب ہو جاتا تھا. اس کی وجہ دو ہوتی تھی, ایک اس کی دو وجہ یہ نشانی کی وجہ, کیونکہ ایک نشانی تو یہ رکھی جاتی تھی کہ سر پر جو ہے وہ چاند تھا, میں نے وہاں دفن کیا تھا کہ جی چاند میرے سر پر تھا, میں نے وہاں دفن کیا تھا. اور دوسری جو ہے وہ پکی نشانی ہوتی ہے, لیکن کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ پانی چونکہ اندر سفر کر رہا ہوتا ہے زیر زمین اندر ہی اندر, تو وہ پھر اس خزانے کو منتقل کر دیتا ہے, آگے لے جاتا ہے. اور پانی کی جو کا جو سفر ہے وہ شمال سے جنوب میں ہوتا ہے, آپ آزاد کے دائیں طرف اور میرے بائیں طرف شمال ہے, اور آپ کے بائیں اور میرے دائیں طرف جنوب ہے. یہ پانی کے سفر کی کہ شمال سے جنوب کی طرف پانی سفر کرتا ہے. لہذا آپ دیکھیے ہمارے جو دریا ہیں سب شمال سے نکلتے ہیں. حضرت والا رحمت اللہ علیہ کیا یہاں ایک کنواں ہے, کبھی کبھی جب صفائی ہوتی ہے اکثر ہوتی رہتی ہے تو آپ دیکھیں عجیب کنواں ہے یہ, اور اس سے زیادہ عجیب چیز اس کا پانی ہے. لوگ دور دور سے اس پانی کو بھرنے کے لیے آتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس کا ذائقہ عجیب رکھا. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت کے اخلاص اور کی برکت ہے کہ یہ پانی بھی ایک عجیب چیز ہے. تو کنواں کھودنے کے لیے سب سے پہلے ماہر کی ضرورت ہوتی ہے کہ کنواں کہاں کھودا جائے, اور پھر وہ ماہر کیا کرتا ہے, شمال کی طرف دیکھتا ہے کہ کس گاؤں میں کس علاقے میں میٹھا پانی ہے, پھر اس لائن پر اسی لائن پر وہ کنویں کی نشاندہی کرتا ہے. اب جب جو کنواں کھودنے والے ہیں اب ان پر چار درجے آتے ہیں کہ جب ابتدا کرتے ہیں تو پہلے صرف مٹی نکلتی ہے, خشک مٹی. تو کنواں کھودنے والا دو چار دن کھود کے کہتا ہے پتہ نہیں اس میں پانی نکلے گا بھی کہ نہیں. تو وہ جو ماہر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں کام تم جاری رکھو, اب دو چار فٹ میں تو پانی نہیں نکلے گا نا, کیونکہ بعض جگہ نکل بھی آتا ہے. کہا لیکن علاقہ ایسا ہے تھوڑی محنت کرنی ہوگی, تمہیں مشقت کرنی ہوگی, لیکن ہمت نہ ہارو. فرماتا ہے کہ پھر پہلا درجہ یہ آتا ہے کہ وہ جو مٹی سوکھی ہوتی ہے اور خشک ہوتی ہے وہ مٹی تھوڑی تھوڑی گیلی ہو جاتی ہے. تو جب وہ مٹی گیلی ہوتی ہے تو وہ مائیں سمجھاتا ہے کہ دیکھو اب یہ مٹی کا گیلا ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ نیچے پانی موجود ہے. یہ پہلی کامیابی ہوتی ہے جو اس کنواں کھودنے والے کو ملتی ہے. فرمایا پھر اس کے بعد وہ کنویں کی کھدائی جاری رکھتا ہے. اس کے بعد پھر دوسرا درجہ آتا ہے کہ وہ کیچڑ بن جاتا ہے. پچاس پچاس فیصد, پچاس فیصد پانی پچاس فیصد مٹی. کہتے ہیں دیکھو یہ دیکھو ترقی ہو رہی ہے اور یہ پانی کی گہرائی میں جاتے جا رہے ہیں, پانی تک ہماری رسائی ہوتی جا رہی ہے. حضرت فرماتے ہیں اس کے بعد پھر تیسرا درجہ آتا ہے کہ جو پانی ملتا ہے لیکن وہ پانی گدلا کہلاتا ہے, مٹی والا پانی. حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ مٹی ملا پانی کے پورے علاقے میں جہاں پانی نہیں ملتا, خشک سالی ہے, جہاں صاف پانی تو دور کی بات مٹی والا پانی بھی نہیں ملتا, وہاں اس علاقے میں ایسے ایسے گاؤں دیکھے ہیں, سندھ کے علاقے میں ایسے ایسے گاؤں دیکھے ہیں جہاں ان کو مٹی والا پانی ملتا ہے اور اتنے خوش ہیں کہ ہمارے یہاں کنواں ہے گاؤں میں. اور ہمارا یہاں رہنے والا تو کبھی بھی نہ پیے اس کو, لیکن وہ لوگ اس نعمت پر بھی شکر ادا کرتے ہیں. ٹھیک جی حضرت. لیکن وہ گاؤں والے وہ علاقے والے اس نعمت پر بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ دیکھو اگرچہ مٹی والا صحیح لیکن ہمیں پانی مل رہا ہے. لیکن وہ جو ماہر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ منزل نہیں ہے, آگے بڑھو اور کھدائی کرو. جب وہ مزید اس کی بات مان کر کھدائی کرتا ہے تو پھر وہ سوتے تک اس کا کیا رسائی ہوتی ہے, پہنچ جاتے ہیں, پھر بالکل صاف صاف اور شفاف پانی مل جاتا ہے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اسی طریقے سے جب انسان حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے رفیق ہر کے شد در راہ عشق, اگر کوئی آدمی بغیر کسی رفیق کے یعنی بغیر شیخ کے اللہ تعالی کی محبت کے رستے میں قدم رکھے گا, فرماتے ہیں عمر بگزشت او نہ شد آگاہ عشق, زندگی گزر جائے گی. حضرت نے اس کا ترجمہ یوں فرمایا ہے کہ محبت تو دور کی بات, محبت کے نام سے بھی واقف نہ ہوگا. فرمایا سب سے پہلی جو چیز ہے وہ انتخاب شیخ ہے, شیخ کا انتخاب رفیق اللہ تعالی کی محبت کے رستے میں. اللہ تعالی کا شکر ہے الحمدللہ یہ نعمت ہمیں حاصل ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا احسان و شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے اس در پر ہمیں جوڑ دیا اور ہمیں شیخ عطا فرمایا الحمدللہ. اس لیے شیخ کو دیکھ کر یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات, یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے. اور بھی نعمتوں کو اپنے ماں باپ کو دیکھ کر, بیوی بچے اور اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہے. تو پہلا اب شیخ فرمائیں گے دیکھو یہ کام کرو. اب وہ کیا کام کرنے کے ہیں کہ شیخ کچھ ذکر اللہ بتاتے ہیں اور ایک چیز کی ترغیب الحمدللہ اس خانقاہ کی کہ اس بات کی ترغیب دی جاتی ہے کہ اپنے اعمال کو سنت کے مطابق کیجیے, کیونکہ ایک آدمی کتنی کثیر العبادت ہو, عبادت بہت کر رہا ہے لیکن اگر سنت کے مطابق نہیں ہے تو قاعدہ بتا دیا کہ یہاں تک کہ اس سے کشف و کرامات, کیونکہ ہم لوگ اس چیز کے بہت خانقاہوں میں آنے والے اس کہتے ہیں جی ایسا ہو جائے بس کچھ کر کچھ کرامات کوئی خواب نظر آئے کہ ہم بھی ساتویں آسمان پہ اڑیں. وہ ایک تین دو تین ساتھی سفر کر رہے تھے نا, ایک یہودی ایک عیسائی اور ایک مسلمان, تو مل کے انہوں نے حلوے والا, چونکہ مہینہ ہے ماشاءاللہ حلوے والی رات بھی آنے والی ہے, اور تو انہوں نے مل کے حلوہ پکایا کہ بھائی ہم تو مسافر ہیں چلو حلوہ ہی پکائیں, ایسا نہ ہو شابان کی مبارک رات ہم سے بھی چھوٹ جائے. اب اس کے بعد فیصلہ ہوا کہ بھائی شروع کون کرے, کہ اچھا بھائی ایسا کرتے ہیں کہ سوتے ہیں جو رات کو جو اچھا خواب دیکھے گا وہ ابتدا کرے گا. حضرت والا رحمت اللہ سے یہ واقعہ سنا, فرمایا کہ اب صبح ہوئی تو عیسائی نے کہا کہ رات عیسیٰ علیہ السلام میرے خواب میں تشریف لائے اور مجھے پانچویں آسمان پہ لے گئے. اچھا, کیا دوسرے یہودی نے کہا ماشاء اللہ بھائی بڑا اچھا خواب, کہا بھائی میرا بھی تو سنو, کہا مجھے موسیٰ علیہ السلام ساتویں آسمان پر لے گئے. کہا واہ زبردست. اب وہ مسلمان بھی خاموش بیٹھا ہوا ہے چہرے پر عجیب ندامت اور خاموشی سے, کہا بھائی تم اپنا تو سناؤ کچھ. کہا میرے ساتھ تو وہ واقعہ اور سانحہ ہوا کہ بس کیا بتاؤں. کہا اچھا بھائی کیا خیریت؟ کہا ہوا یہ کہ میں رات کو سو رہا تھا تو ایک شخص آیا, بڑی بڑی مونچھیں خطرناک شکل اور ٹی بھی اس کے ہاتھ میں تھی, میں بالکل ٹی بھی نہ کر سکا, اور اس نے ٹی رکھ کر کہا کہ یہ حلوہ کھاؤ. اور میں پریشان کہ میں نے اس کو کہا کہ بھائی میں یہ حلوہ کیسے کھاؤں, میرے ساتھی ہیں ہمارا اصول ہے ہم سفر ساتھ کر رہے ہیں مل کے کھائیں گے. کہا اس نے کہا نہیں تمہیں کھانا پڑے گا. تو ان کو دونوں کو اب جو دوڑے کے انہوں نے کہا دیکھے حلوہ تو دیکھا پوری ہنڈیا صاف برتن پورا صاف حلوے کا ایک ذرہ بچا نہیں. اب ان کو غصہ آنا کہا رہے ظالمو جب ایسا معاملہ تھا تو تم نے مجھے آواز کیوں نہیں دی. کہا میں نے تم کو اتنی آواز دی اتنی آواز دی, ایک پانچویں آسمان پہ تھا ایک ساتویں آسمان پہ تھا کسی نے میری سنی نہیں. تو خواب کہ جی مجھے اچھا خواب نظر آ جائے, اور اسی طریقے سے کہ کشف اور کرامات. تو یاد رکھیے گا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جب ایک پہ کشف ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو مجھ سے واپس لے لیجئے. کتنی عجیب بات کہ کسی مسلمان کا عیب مجھ پر ظاہر نہ ہو, کہ جس چیز کے لیے ہم وہ محنت کرتے ہیں کہ کشف اور کرامات مل جائے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سمجھایا کہ دیکھو تصوف کا حاصل اللہ تعالیٰ کی محبت اللہ کے تعلق نسبت مع اللہ کا حاصل وہ یہ ہے کہ شریعت و سنت پر عمل ہو, جائز ناجائز حلال حرام اللہ تعالیٰ کی خوشی ناخوشی اس پر عمل. لہذا یہی تعلیم دی جاتی ہے کہ اس پر عمل کیا جائے باقی کچھ نہیں. ہاں تو شیخ ذکر اللہ بتا رہے ہیں گناہ سے بچنے میں ہمت استعمال کرے. تو اب وہ جب ذکر کرتا ہے اور سنت و شریعت پر عمل کرتا ہے تو آ کر شیخ سے شکایت, حضرت کچھ مزہ نہیں آ رہا. تو یاد رکھیے گا کہ ابتدا کے اندر بالکل لذت ایسی ہے جیسے مٹی نکال رہے ہیں, کوئی کچھ مزہ نہیں کوئی لذت نہیں. لیکن وہ شیخ حوصلہ افزائی فرماتے ہیں جاری رکھو. اس لیے تو شیخ ابتدا میں کیوں کہیں یوں کرتے نا کہ شیخ کے ساتھ ذکر کرے شیخ کے ساتھ رہے تو وہ جو مزے والا پیریڈ ہے نا کہ جی مزہ نہیں آ رہا وہ خود ملنے لگ جائے گا کیونکہ ساتھ پر چل رہا ہوگا نا. تو اس لیے اس کو وہ اس منزل سے گزر کے احساس نہیں رہتا. تو اب جیسے جیسے وہ عمل کرنا شروع کرتا ہے تو ابتدا میں وہ صرف مٹی نکلتی ہے کیا, اب وہ گناہوں کو چھوڑ رہا ہوتا ہے اور عبادت پہ دل نہیں لگتا اس کا, گویا کہ زبردستی عبادت کرتا ہے. اور مسئلہ یاد رکھیے گا کہ ایک آدمی دل پر جبر کر کے زبردستی بھی عبادت کرے گا اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہے. لہذا عبادت میں دل کا لگنا ضروری نہیں ہے, لگانا ضروری ہے لگنا ضروری نہیں ہے. ایک آدمی اگر دل پر جبر کر کے بھی عبادت کرتا ہے تو اس دل پر جبر کی وجہ سے اس کو عبادت پر اجر ملے گا, اس کی اجر عبادت بیکار نہیں ہے, یہ بھی کام کی ہے. پھر اس کے بعد وقت آتا ہے کہ تھوڑا تھوڑی لذت, اب اس لذت کا ادراک اس کو اس وقت ہوتا ہے کہ جس میں وہ شخص پانچ وقت نماز کی نماز پڑھ رہا ہے, پانچ وقت کی نماز میں کہتا ہے کہ جی میں کر ہی کیا رہا ہوں, میں تلاوت کر رہا ہوں کر ہی کیا رہا ہوں, میں ذکر کر رہا ہوں کر ہی کیا رہا ہوں. یہ تو کبھی انسان کی طبیعت ہوتی ہے بیمار یا کوئی عذر پیش آیا, عذر کی وجہ سے جب اس کا معمول چھوٹتا ہے تب اس کو پتا چلتا ہے کہ کتنی بڑی دولت سے میں محروم ہو گیا. یہ تو انسان جب نعمت میں رہتا ہے نا, جیسے بجلی میں رہتا ہے اس کو نہیں پتا چلتا کہ بجلی کا احساس کیا ہے. جب بجلی جاتی ہے بریک ڈاؤن ہوتا ہے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تب پتا چلتا ہے کہ یہ پنکھا بھی کتنی بڑی نعمت ہے. شیخ کے ساتھ رہے روزانہ آ جائے احساس نہیں ہوتا, شیخ کہیں جب کہیں سفر پر چلے جائے تب پتا چلتا ہے کہ کیا حال ہوتا ہے. لیکن اگر اس حالت میں بھی اگر سالک مرید شاگرد ذکر اللہ کا اہتمام کرتا رہے سنت پر عمل کرے تو مثل وائی فائی کے شیخ سارے عالم میں کہیں بھی ہوگا شیخ کا فیض اس کو وہی ملتا رہے گا. اس کے بعد پھر سالک آگے بڑھتا ہے, اب وہ گناہوں کو چھوڑتا جا رہا ہے, نیک اعمال کا کی پابندی کرتا ہے, ذکر اللہ کا اہتمام چل رہا ہے, اپنے اعمال کو سنت کے مطابق بناتا جا رہا ہے, اب گناہ چھوڑ دیے. لیکن میرے شیخ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی مزے لینے کے لیے پورا شیطان اس کو بہکانے کے لیے پرانے گناہ یاد کراتا ہے اور کہتا ہے کہ صاحب اتنے تم نیک نہ بن جانا کہ لوگ تمہیں متقی سمجھنے لگے اور تمہارے بارے میں گویا یہ عقیدہ رکھنے لگے کہ بھائی ان سے تو کوئی گناہ ہی نہیں ہوتا. تو یہ سالک کے دماغ میں کبھی کبھی ایسی حماقت بھی آتی ہے, لیکن عبادت میں اس کو لذت مل رہی ہوتی ہے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, محرومی نے اس چیز کو بیان کیا کہ یہ وہ ابھی ہماری عبادت ہمارا ذکر ہمارا شیخ کے ساتھ رہنا یہ گناہ کے ساتھ ہے, لیکن اس گناہ کے باوجود ہمیں لذت اور مزہ مل رہا ہوتا ہے. فرمائے معرومی نے اس کو فرمایا کہ جرا خاک آمیر چو مجنو کنت, اب یہ مٹی ملا گھوٹ تجھے پاگل اور دیوانہ بنا رہا ہے, صاف کر باشد ندانم چو کنت, اگر تو اللہ تعالی کی محبت کی صاف والی شراب پیے گا پھر نہ جانے تیرا کیا حال ہوگا. فرماتے ہیں کہ سالک یہاں پر آ کر بہت بھٹکتا ہے, کہتے ہیں کہ اب مجھ سے گناہ نہیں ہو رہا اور میں نیک اعمال میں لگا ہوں. یہی وہ جگہ ہے کہ گویا کہ ساحل اس کے سامنے ہوتا ہے, منزل اس کے قریب ہوتی ہے. لیکن حضرت نے فرمایا اس وقت سالک پر ایک کیفیت بھی ہوتی ہے اور وہ کیفیت اس کے اندر آتی کہ اب میں نیک ہو گیا. فرمایا اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کیسے ایسے کہ اتنی مرتبہ ہوا کہ ساحل سامنے ہے اور ساحل کے کنارے جو ہے وہ کشتی ڈوب جاتی ہے, صرف کیوں؟ بے فکری کی وجہ سے, بے فکری کی وجہ سے. اس لیے ایسے گویا کہ شیخ سے رابطہ تو اس وقت اور مضبوط چاہیے, اور مضبوطی اس کے اندر ہونی چاہیے تاکہ اس قسم کی کوئی کیفیت پیدا ہو, اپنے نیک ہونے کا گمان, اپنے کو بڑا سمجھنے کا گمان, یا احساس پیدا ہو جائے کہ میں بڑا پرانا آدمی ہوں, میں پرانا صحبت یافتہ اور فیض یافتہ ہوں. یہ جو خیال ہے یہ وہ خیال ہے جو کشتیوں کو ڈبا دیتا ہے. اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ رابطہ شیخ رکھے تاکہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی وہ صاف والی شراب پیتا رہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی دوستی اور ولایت کی نشانی یہی ہے کہ اس کو اپنے ولی ہونے کا شبہ بھی نہ ہو کہ میں ولی اللہ بھی ہوں. جب تک یہ خیال بھی باقی ہے کہ میں اللہ والا بن گیا ہوں, اس وقت تک یہ اللہ والا بننا تو دور کی بات, گویا قدم بھی نہیں رکھا ہے اس میں. جس وقت اپنی شخصیت کا اپنی ذات کا احساس بھی ختم ہو جائے کہ میں نے کچھ کیا بھی ہے یا میں کر رہا ہوں, اس وقت میرے دوستو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے رستے میں پہلا قدم رکھے گا یہ. اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے صدقے میں ہماری جانوں کو توفیق عطا فرمائے. یہ تھوڑا سا ایک مشقت کا وقت ہوتا ہے کہ وہ سالک اپنی اصلاح کے لیے پیش کرتا ہے, اسی پر وہ شیخ کا فیض اس کو ملتا ہے اور وہ نسبت مع اللہ کا وہ مقام ملتا ہے کہ جسم کو اپنا سا کر کے لے چلی افلاک پر, جسم کو اپنا سا کر کے لے چلی افلاک پر, حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے, جسم کو اپنا سا کر کے لے چلی افلاک پر, اللہ اللہ یہ کمال روح جولاں دیکھی. واخر دعوانا الحمد لله.